بسم الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیزان من، آج اپریل 1970 کی 17 تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ المومنون کی آیت 8 سے ہو رہا ہے، 2:3:8. اس آیت کے آغاز سے ہی مومنین کی خصوصیات بتائی جا رہی ہیں. آغاز تو اس سے ہوتا تھا کہ قد افلح المومنون، مومن ہیں جن کی کھیتیاں پروان چڑھتی، جن کی کوششیں برابر ہوتی، ثمر بار ہوتی ہیں. اور اس کے بعد پھر بتایا کہ ان کی نمایاں خصوصیات کیا ہیں. پہلی 5 آیتوں میں ان خصوصیات کا ذکر تھا جامعہ طور پر، اجمالی طور پر، جیسا قرآن کا انداز ہے. الذین ہم فی صلاتہم خاشعون، اپنے فرائض منصبی کو ادا کرتے ہیں لیکن مکینیکل طور پر نہیں، رسمی طور پر نہیں، محض قانون کی فقہ پورا کرنے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے دل کے جھکاؤ کے ساتھ. یعنی یہ چیز ان کے اپنے دل کا ارادہ، اس کی خواہش ہو جاتی ہے، اس کا تقاضا ہو جاتا ہے، اور اس طرح سے وہ ان فرائض کو پورا کرتے ہیں. والذین ہم عن اللغو موردون، لغو سے اعراض برتے ہیں. میں ان تمام امور کی تفصیل پہلے درسوں میں بتا چکا ہوں، اس لیے ان کے اعادے کی ضرورت نہیں. ہم للزکات فاعلون، والذین ہم لفروجہم حافظون. اور اس کے بعد اب ہمارے سامنے اگلی خصوصیت آتی ہے کہ والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون. عام ترجمہ، عام مفہوم یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد یا معاہدہ یا وعدے کی پاسداری کرتے ہیں اور امانات کی رعایت کرتے ہیں. مفہوم یہ لیا جاتا ہے کہ کسی سے جب کوئی وعدہ کیا جائے، اس وعدے کو ایفا کیا جائے، اسے نبھا جائے. کوئی شخص امانت کوئی تمہارے پاس رکھ جائے تو اس امانت کی حفاظت کی جائے، اس میں خیانت نہ کی جائے. ٹھیک ہے، انفرادی طور پر یہ چیزیں بھی ہونی چاہیے اور یہ ضروری ہے معاشرے کے لیے، وعدے کی پاس بندی، امانت میں خیانت نہ کرنا. لیکن بات اس سے زیادہ گہری ہے. آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے یہ جو اخلاق کی پابندیاں قرآن نے بتائی ہیں، کہا جائے گا کہ یہ تو دنیا میں ہر جگہ پائی جاتی ہیں. ان کو یونیورسل ایتھکس کہتے ہیں، عالمگیر ضابطۂ اخلاق. مثلا یہ چیز کہ جھوٹ نہ بولو، سچ بولو، چوری نہ کرو، زنا نہ کرو، دغا نہ دو، فریب نہ کرو، گھانسلی نہ کرو، یہ چیزیں ساری دنیا میں پائی جاتی ہیں، تمام مذاہب میں پائی جاتی ہیں. مذاہب چھوڑ کر جتنی بھی مذہب سوسائٹیاں کہلاتی ہیں ان سب میں یہ پائی جاتی ہیں، حتیٰ کہ ویسی قبائل کے اندر بھی ان میں سے بہت سی چیزیں پائی جاتی ہیں. انہیں یونیورسل ایتھکس کہا جاتا ہے. اب بات دوسری طرف چلی جائے گی، ورنہ میں یہ بتاتا کہ یہ جو اس قسم کی خصوصیات یا ضابطۂ اخلاق ہے، اوریجنلی ابتدا یہ بھی وہی پر ہی مبنی تھے. وہی کا رشتہ، رابطہ، نسبت وہ تو پھر گم ہو گئی اور یہ چیزیں باقی رہ گئیں. عالمگیر یہ اس لیے ہے کہ قرآن کی روح سے دنیا کی ہر قوم میں، ہر زمانے میں خدا کی طرف سے نبی آتے رہے. وہی کے روح سے وہ ان ضوابط کو عام کرتے رہے. اور وہی کی تعلیم میں بعد میں بہت سی آمیزت ہوئی، تعریف ہوئی، لیکن یہ جو بنیادی ضابطے کی چیزیں تھیں، اخلاق کے ضابطے کی چیزیں، یہ ان اقوام میں، ان معاشروں میں، ان سوسائٹیز کے اندر یہ باقی رہی اور یہ متوارث چلی آ رہی ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ وہی ہے کہ جو عام طور پہ پائی جاتی ہیں. مثلا اگر کہا جائے، قرآن نے کہا جھوٹ نہ بولے، تو کہا جائے گا کہ یہ تو ساری دنیا میں یہ چیز موجود ہے. قرآن یہ کچھ کہتا ہے، یہ جو جسے آپ عالمگیر اخلاق کا ضابطہ کہتے ہیں، ان کو بھی کہتا ہے، کیونکہ وہ بھی تو وہی کی چیز ہے اور یہ وہی کی بات ہے اور ہونی چاہیے. لیکن وہ اس سے آگے بھی جاتا ہے. یہ آگے نہ جانے کا تصور تھا. تو میں آج مرحوم ہو چکے مولانا ابو الکلام آزاد، اس لیے اس کو زیادہ تو نہیں کہتا کہ ان کے ذہن میں ایک غلطی کھائی کہ انہوں نے کہا کہ عالمگیر سچائیاں تمام مذاہب میں یکساں طور پہ پائی جاتی ہیں. اور وہ عالمگیر سچائیاں یہی تھیں، یہ جنہیں میں نے یونیورسل کوڈ آف ایتھکس کہا ہے، تمام مذاہب میں انہوں نے کیا کہا، جہاں مذاہب نہیں ہے وہاں بھی یہ چیزیں ہیں. تو اگر انہی چیزوں کو ریپیٹ کرنا کرنے کے لیے قرآن آیا تھا تو یہ چیز کہ یہ ایک واحد منفرد مختص مخصوص غیر متبدل ابدی مکمل قیامت تک کے لیے تمام نوع انسانی کے لیے زندگی کے ہر شعبے میں ضابطہ حیات ہے، یہ تو بہت بڑا دعویٰ ہے. اور اگر یہ وہی جو چند اخلاقی ضوابط ہیں انہی کا ارادہ ہی صرف مقصود ہے، ہی تو جوڑ دے رہا ہوں میں، تو یہ تو وہی چیز ہے، اس سے آگے تو کچھ نہیں. یہی وہ مقامات ہیں جہاں یہ چیزیں بطور عالمگیر ضابطے سے آتی ہیں کہ وہاں کھڑے ہو کے سوچنا پڑتا ہے کہ قرآن کو اس میں خصوصیت کی چیز بھی بیان کر گیا ہے، اور یہ بہت بڑی خصوصیت کی چیز ہے. یہ ان دو لفظوں میں نے تھوڑا عرض کیا کہ آپ کہیں دیکھ لیجیے، آپ بھی الفاظ پہ غور کیجیے، ذہن اس سے آگے جاتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے عہد کی پابندی کرتے ہیں اور امانات میں خیانت نہیں کرتے، اور انسان مطمئن ہوتا ہے کہ بات ٹھیک ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بڑی اچھی خصوصیت ہے جس کے اندر پیدا ہو جائے گی، لیکن بات اس سے بہت آگے جاتی ہے. انسانی تمدن کی تاریخ یہ بتا رہی ہے، جب سے بھی تاریخ کا پہلا دور ہمارے سامنے آتا ہے، کہ یہ سوال کہ معاشرے میں نظام حکومت کس قسم کا ہو، یہ وجہ پریشانی بنا رہا ہے. خدا کی وحی نے اس کے متعلق کیا کچھ کہا، وہ تو پہلی وحییں جتنی بھی آئی تھیں وہ غیر منزہ شکل، وہ اپنی منزہ شکل کے اندر کہیں باقی نہیں رہی، اس لیے ہم وہاں نہیں کہہ سکتے کہ کیا چیز آئی تھی. لیکن یہ جو انسانی کوششوں کی تاریخ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ اس میں انسان بڑا ناکام چلا آ رہا ہے اور بڑا سرگرداں چلا آ رہا ہے. اصل میں صحیح نظام حکومت ہی ایسی چیز ہے کہ جس سے سوسائٹی میں معاشرے کے اندر امن امان ہی نہیں بلکہ فلاح و فوج پیدا ہوتی ہے. انسان روزمرہ کی سرگردانیوں اور پریشانیوں سے محفوظ ہو کر مطمئن ہو کر کسی بلند مقصد کی طرف دھیان دینے کے قابل ہوتا ہے. تو یہ صحیح نظام جو ہے، جسے آج کل کی اصطلاح میں نظام حکومت کہیے، نظام زندگی کہلاتا ہے وہ تو قرآن کے الفاظ میں، اس کا صحیح خطوط سے متشکل ہونا انسانی زندگی کا بنیادی تقاضا ہے. اور یہ وہ چیز ہے کہ جس کی تلاش میں یہ اس کے قافلے انسانیت کے مارے مارے چرتے رہے. بہت کچھ آزمایا انہوں نے، جو طریق تجویز کیا ناکام ثابت ہوا، پھر اسے چھوڑا، پھر کوئی دوسرا تجربہ کا اختیار کیا. ٹرائل اینڈ آرڈر کا یہ ایرر کا یہ سلسلہ مسلسل متواتر چلا آ رہا ہے. سرگزشت ہے انسان کی ان کوشش ہے نا تمام کا، تجربوں کا، ناکامیوں کا، نامرادیوں کا. آخری کوشش جو اس میں ہوئی ہے اور جس پر انہوں نے کہا کہ بہرحال قابل اطمینان ہے اور ابھی تک اس میں امپروومنٹ اور نہیں ہوئی، وہ تھا انقلاب فرانس کے زمانے میں ریشو کا نظریہ، جسے تھیوری آف کانٹریکٹ کہا جاتا ہے، اسے انسانی تاریخ میں ایک سنگ میل قرار دیا جاتا ہے، مور کا آر نظریہ قرار دیا جاتا ہے. کنٹریکچل تھیوری یہ ہے، نظریہ میثاق یہ ہے کہ حکومت یا ارباب نظم و نسق اور دوسرے جو باشندے ہیں اس ملک کے، ان دونوں کے مابین ایک معاہدہ ہوتا ہے. اس معاہدے کی روح سے یہ جنہیں آپ رعایا عام الفاظ میں کہتے ہیں یا ملک کے باشندے، وہ اپنے کچھ حقوق، اپنے کچھ چیزیں سپرد کر دیتے ہیں ان کے جو ارباب نظم و نسق یا حکومت کے ارباب کہلاتے ہیں، اور یہ اس کے معاوضے میں، اس کے عوض میں ان کے ساتھ کچھ معاہدہ کرتے ہیں کہ تم یہ کچھ ہمیں دے دو، یہ سرنڈر کر دو چیزیں، یہ پے کر دو، یہ ادا کر دو، یہ چیزیں ریسپانسبلٹی تمہاری ہو گئی، آبلیگیشن ہو گئی تمہاری، جسے آج کی اصطلاح میں کہتے ہیں. تو اس کے مقابلے میں یہ تمہارے رائٹس ہوں گے، یہ تمہارے حقوق ہوں گے جنہیں ہم پورا کریں گے. یہ جو ہے نا، یہ دو پارٹیز بن جاتی ہیں اس تھیوری کی روح سے، کہ یہ جو پارٹی ہے نظم و نسق کی ذمہ دار، وہ یہ کہتی ہے کہ تم اپنے ان چیزوں کو سرنڈر کر دو، ہمیں دے دو، ہمارے حوالے کر دو، اور ہم اس کے مقابلے میں تم سے معاہدہ کرتے ہیں، عہد کرتے ہیں کہ ہم یہ کچھ کریں گے. تو وہ جو کچھ انہوں نے ان کو دیا تھا، وہ یوں ان کی طرف لوٹاتے ہیں ان رائٹس کے شکل میں جس کا وہ عہد کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں، معاہدہ کرتے ہیں. ذرا غور طلب چیز ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس قسم کی آیت کے سلسلے میں پہلی بار آپ کے سامنے یہ چیز آئی ہوگی، پہلے بھی کبھی آئی ہوگی. یہ جو کنٹریکچل تھیوری ہے، نظریہ نفاق ہے حکومت میں، یہ جمہوریت کا سارا نظام عمارت ان بنیاد کے اوپر استوار ہو رہی ہے. اور جو میں نے کہا تھا کہ بہرحال یہ کہا جا رہا ہے کہ اب تک کی انسانی کوششوں میں یہ آخری کوشش ہے، اور بہرحال کہا جا رہا ہے کہ بڑی کامیاب کوشش ہے. کامیاب ہے یا نہیں اس کو تو چھوڑیے، لیکن یہ کہا گیا ہے کہ ابھی اس کے اوپر کوئی اور اس سے زیادہ بہتر کوئی اور نظام انسانی کوششوں میں ایجاد نہیں، وضع نہیں کیا. یہ آخری کوشش بتائی جا رہی ہے. اور اس کے متعلق جو لکھا گیا ہے، روسو وغیرہ جو تھے، یہ روسو کی پوری کہلاتی ہے، فرانس کا جو انقلابی تھا، تو اسے دنیا کے عظیم فلاسفر میں اس کا شمار ہوتا ہے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ ایک تصور پہلی دفعہ اس نے، اور یہ پہلی بار کی چیز اس لیے کہی گئی کہ انسانی تاریخ تو ان کے سامنے تھی، قرآن ان کے سامنے نہیں تھا. اور اس میں ان کا کیا قصور ہے کہ قرآن اس انداز سے ہم نے ان کے سامنے پیش ہی نہیں کی، اب تک بھی وہ مشکل ہی پیش کی. یہ تھیوری آف کانٹریکٹ جو ہے، یہ 1400 سال پہلے یہ قرآن کریم نے پیش کی تھی، اور ان جامع الفاظ میں پیش کی تھی، 9/111 9/111 تھیوری آف کانٹریکٹ. ان اللہ حشتر من المومنین انفسهم اموالهم بان لهم الجنہ. خدا خرید لیتا ہے مومنین سے ان کی مال، ان کی جان لے لیتا ہے، یہ دے دیتے ہیں. ایک سائڈ کی طرف سے یہ آ گئی نا کانٹریکٹ کی ون سائڈ، دوسری سائڈ بھی تو کانٹریکٹ اس کے عوض میں پھر کیا ہوتا ہے، یوں تو دے دیتا ہے. اس کے مقابلے میں بیان لاہم الجنہ، وہ اس کا عہد کرتا ہے کہ میں اس کے عوض تمہیں الجنہ دے دوں. تو دو پارٹیز آ گئے ہمارے سامنے، ان کے مابین یہ ایک معاہدہ ہوا، یہ ایک مساف ہوا، یہ کانٹریکٹ ہوا، یہ طے پایا. میں غیر کر چکا ہوں اور متعدد بار یہ چیز واضح ہو چکی ہے کہ قرآن تصور کی روح سے جہاں یہ ذمہ داریاں خدا کے وقت سے آتی ہیں کہ خدا یہ کر دے گا، قرآن نے خود بتایا ہے یہ کہ خدا تو تمہارے سامنے براہ راست نہیں آئے گا، اس کے ساتھ تم یہ معاہدہ بھی نہیں کرو. وہ نظام جو خدا کے ان قوانین اور احکام کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوتا ہے، اسے وہ اللہ اور رسول کی اصطلاح سے تعبیر کرتا ہے. خدا کا نظام جو اس کے رسول کے ہاتھوں سے متشکل ہوا، اور رسول کے دنیا سے چلے جانے کے بعد وہ نظام اسی سلسلے میں آگے چلتا ہے، تو وہ جنہیں جانشینان رسول کہا جاتا ہے، یا اس نظام کے ارباب حل و عقد کہا جاتا ہے، وہ نظام وہ ہے جو خدا کے قوانین کو عملا نافذ کرنے کے لیے متشکل ہوتا ہے. اس شرط کو سامنے رکھیے، ہر حکومت نہیں، خواہ اس کا نام اسلامی حکومت رکھ لیں یا مسلمانوں کی سلطنت رکھیں، یہ نہیں. وہ نظام جو خدائی قوانین و اقدار و اصول اور احکام کو عملا نافذ کرنے کے لیے متشکل ہوتا ہے، قرآن کریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ نازل ہوا، تو اسے اللہ اور رسول کے جامعہ اصطلاح سے تعبیر کیا ہے. اور یہ حضور کے بعد پھر جب یہ نظام آگے چلے گا، تو یہ اس نظام کے لیے یہ اصطلاح جو کی، یہ استعمال کی. میں نے کہا ہے نا کہ یہ قرآن نے یہ خود کہا ہے، یہ جو چیز ہے کہ ساتھ مومن جوش دیتے ہیں خدا کے ہاتھ اپنا مال اور جان، تو خدا تو سامنے نہیں آتا، تو خریدار ہی سامنے نہیں آتا، تو یہ جو بیچ دیں گے یہ پھر بیچیں گے کیسے، یہ منتقل کیسے کریں گے؟ جان کو تو چھوڑ دیجیے کہ جب ضرورت پڑے گی مانگی جائے گی، یہ تو اموالا ہم بھی تو کہتا ہے، تو خریدار ہی سامنے نہیں ہے تو یہ بیچیں گے کیسے؟ اور جب خریدار ہی نہیں ہے، بیچا ہی نہیں گیا، اس نے پیپر ہی نہیں کیا، پوزیشن ہی نہیں لی، تو وہ جو دوسرا عہد ہے اس کی طرف سے جنہ لاہم الجنہ، تو وہ کون پورا کرے گا؟ آپ دیکھیے کہ یہ جو تصور جو ہے خدا کا، اس کو ذہن میں رکھیے، تو ان آیات کا ہمیں مفہوم کچھ نہیں رہتا. نہ خریدار چیزیں وہ لیتا ہے، نہ وہ جو عہد ہوتا ہے اس عہد کے متعلق بھی ہوتا ہے کہ وہ پورا کیسے کرے گا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے وہ تصور جو مذہب کی دنیا میں ہوتا ہے. دین میں نہیں, دین تو نظام کا نام ہے نا, اور اس میں مطمئن ہو جاتا ہے ہر شخص, دوسرے مطمئن ہوتا ہے. بار بار کئی دفعہ کی آ چکی ہمارے سامنے, چیزیں پوچھیے وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ ٹھیک ہے صاحب, ہم تو مالک نہیں ہے, مالک تو اللہ کا دار حقیقت مالک ہر شاہ خدا. وہ جو یہ بڑے بڑے عوام اور بلڈنگ اور عمارات ہوتی ہیں باہر, اس کی ایک تختی لگا دیتے ہیں, سنگ مرگ مزید بھی لگا دیتے ہیں, دار حقیقت مالک ہر شاہ خدا. دنیا امانت چند روزہ مرزے مال, ہمارے پاس تو صرف امانت کے طور پہ یہ رکھا ہے. مالک تو وہ ہے, اور جو وہ مالک ہے نہ کبھی وہ پوزیشن لینے کے لیے آئے, نہ بطور بچنے کے لیے آئے, نہ کسی کو کرائے پہ دے نہ دیتے, یہی کرائے پہ دیں, یہی اس کو فروخت کریں, یہی اس کو ہبا کریں, یہی اپنی وراثت میں دیں, تو مالک دار حقیقت مالک ہر جگہ دار حقیقت خدا مالک وہی ہے صاحب. ہم تو سب اس کی طرف سے امین واقع ہوئے ہیں, امانت ہے ہمارے ہاتھ میں. یعنی مالک جو ہے اس کا کوئی ہمیں دبلی نہیں ہے, اور جو یہ اس کے امین ہے صرف, سارا عمل دخل اس کے اندر ان کا ہے. تو کیا یہ پھر جو قرآن نے کہا کہ خدا خرید لیتا ہے, تو بس یہ اسی کے لیے تھا کہ تم ذہن میں اپنے یہ فیصلہ کر لو کہ خدا نے خرید لیا ہے, اور خریدنے کے بعد پھر ہمارے ہی پاس چھوڑ دیا ہے اس نے, ہمارے پاس امانت ہے جی. یہ تو خدا کی یہی مالک ہوتے ہیں, جتنا جی چاہے اس ملکیت میں دباتے چلے گئے, اور ذہن میں عقیدہ یہ ہے کہ صاحب مالک حقیقی خدا ہی ہے, ہم تو صرف امین ہیں, انہیں کے پاس ہم کچھ رہتا. میری چشمے مسکو کے سامنے میں نار یوں ہی ڈری رہی, نہ کسی نے لی نہ کسی نے دی, کے گھر کی سمجھ ہی رہی, ساری جائیدادیں اپنے قبضے میں تو آپ کو منتقل ہو رہی ہیں, بیچی جا رہی ہیں, سب کی جا رہی ہیں, کرائے تو دی جا رہی ہیں, جو کہ جی میں کرتے رہیے ہے. امانت مالک وہی ہے, اور مالک وہ ہے جس کے مطلب کہتے ہیں کہ وہ تو لامکان ہے نا, تم تو آپ گھر کاٹ دو. آپ غور کیجیے عزیزا نے مان, یہ قرآن اس طرح سے آپ کو ذہنی شردہی کے لیے نہیں آیا کہ جس طرح سے جیتا ہے آپ اپنا اطمینان کر لیں تو اس کا منشا پورا ہو گیا. وہ تو آپ کو ایک ٹھوس حقیقتیں پیش کرتا ہے آپ کے سامنے. یہ اس طرح جو اس نے کہا خریداری کی بات بھی چلی ہے, یہ یوں نہیں ہے کہ وہ ذہنی سودے ہیں جو آپ کر لیں اور اطمینان سے بیٹھ جائیں. اس سودے کے متعلق سورہ الفتح میں دیکھیے نا, صلح حدیبیہ کے زمانے میں وہ وقت آیا نا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ جب وہاں گئے, اور وہاں یہ چیز نظر آئی کہ مکے والے جو تھے انہوں نے باہر ہی روک لیا, حج کی بھی اجازت نہیں دی, اور یہ نظر آ گیا کہ یہ تو یورس کر رہے ہیں اب, اور یہ تو ہم تو آئے تھے صرف حج کرنے کے لیے, اور ان کی نیت خراب ہو گئی. افواہ پھیل گئی کہ جو صحابہ گئے بھی تھے مکے کے اندر ان لوگوں کے پاس, رشتے داریاں تھیں ان کی, عزیز داریاں تھیں, آپس میں رہتے سہتے تھے. وہ غیر معلوم ہوا کہ صاحب انہوں نے ان کو پکڑ لیا تھا, عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق خاص طور پہ گرفتار کر لیا, شہید کر لیا. تو حضور نے پھر کہا صاحب آپ کہ لے بھائی وہ وقت آ گیا, مال تو آپ لوگوں نے دے رکھا تھا قرآن کی روح سے, مال تو کسی کے پاس اس کی ضرورت سے زائد رہ ہی نہیں سکتا, عملاً خریدا ہوا ہوتا ہے وہ. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن نے کیسے یہ بتایا, حضور نے کہا کہ لے بھائی وہ جو اللہ کے ساتھ تم نے خریداری کا معاملہ کیا ہوا ہے نا, جانیں بیچی ہوئی ہیں, وقت آ گیا اس کا. قرآن جو کہتا ہے کہ رسول اللہ نے کہا جیسا اس زمانے کا ایسا کہ آؤ اس وعدے کے اوپر, ہاتھ پہ ہاتھ, نیچے ہاتھ, اوپر جو وعدہ کرنے والا ہوتا ہے ہاتھ پہ ہاتھ. ہمارے یہاں اب تک بھی یہ طریقہ ہے, یہ کوئی بات بھی جو ہوتی ہے پکی تو کرنے کے لاؤ ہاتھ لاؤ, اگر ہاتھ پہ ہاتھ یوں رکھتے ہیں تو سودا پکا ہوتا ہے. ان کے یہاں بھی میری دشمنی تھا, عظیمن یہ بتا دو کہ پتھر کالے کے اوپر سنگے اصغر کے اوپر جا کے وہ ہاتھ رکھنا ہوتا ہے, یہ وہی پکے سوکے کی چیز ہوتی ہے. تو کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو بھائی وہ جو بیع تمہاری تھی, بیع و شرا کا معاملہ خرید و فروخت کا, عملاً اس کا وقت آ گیا جانوں کا, آؤ. ان کا ہاتھ آتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ کے اوپر ہاتھ رکھتے تھے. قرآن کہتا ہے کہ ان کو بتا دو کہ ان کے ہاتھ کے اوپر یہ رسول کا ہاتھ نہیں, یہ اللہ ہے, یہ خدا کا ہاتھ ہے. اب آپ نے دیکھ لیا, دیکھ لیا. کہ وہ سادہ کنکریٹ شکل میں سامنے آ گیا. وہ جو خریدار تھا اس کے بحاظ پر جس کو اس نے اتھارٹی دے رکھی تھی یہ معاملہ کرنے کی وہ آ گیا سامنے. اب یہ ذہنی چیز نہ رہی, نظری اور اعتقادی چیز نہیں صرف رہی کہ مطمئن ہو گیا تم یہ سودا کرنے کے بعد. خریدار آ گیا, اس نے لے لی پوزیشن ان چیزوں کی. یہ تو تھیں وہ امانات جو انہوں نے سپرد کر دی, اور ادھر سے ہے عہد لہم الجنہ. اب جب یہ خرید و فروخت ہمارے یہاں ذہنی ہوتی ہے تو آج جنہ وہاں چلی جاتی ہے, کیونکہ یہاں تو نہ خرید و فروخت ایکچولی ہوتی ہے. جب یہ ہوا ہی نہیں تو وہ معاہدہ بھی اس طرح سے ذہنی ہوا تو یہ الجنت کے متعلق بھی, اب یہ ذہنی الجنت کے متعلق ہوا کہ قیامت میں جا کے یہ ملے گی. ارے ملے گی کیسے, تم نے تو یہ ہینڈ اوور ہی نہیں کیا, ان چیزوں کا قبضہ ہی نہیں دیا تم نے, تو اس کے معاوضے میں الجنہ کیسے. ساری ہم تو ساری ہوں نا, امانت کے طور پہ اپنے پاس ہم نے رکھا, ہم نے تو اپنے آپ کو مالک سمجھا ہی نہیں ہے. اگر وہ آتا ہی نہیں لینے کے لیے تو ہمارا قصور ہے اس میں, لیکن وہ جو اس نے کہا ہے کہ مقابلے میں جنت دیں گے تو وہ دینی پڑے گی. اتنا سہتا رہا سہتا یہ کیوں جو بھی آئی جنت تم نے, ہم تو ہر وقت انتظار میں رہے. آپ غور کرتے ہیں عزیز نمن, قرآن عملی زندگی کا ضابطہ ہے, یہ ذہنی اطمینان کا ضابطہ نہیں. وہ تو جس طرح سے بھی کسی کا بیچ حاصل ہو جاتا ہے. اپنا ذہن اطمینان اسے خاصریب نہ بھی کہیں. ایک ہندو کو اپنا طریقے پر دوار میں جا کے ہو جاتا ہے, مندر میں ہو جاتا ہے, یہ عیسائی ہندو میں کر لیتے ہیں, یہودی فارموں میں کر لیتے ہیں. اپنا اطمینان اگر کرنا ہے تو یہ تو بنگڑ اور ملنگ اپنے ہیں, سوٹوں کا دام لا کے بھی کر لیں گے. یہ بات نہیں عزیزہ نمان, یہ زندگی کا عملی ضابطہ ہے. یہ الجنہ یہاں سے شروع ہو جاتی, یہ بیع و خرید کا معاملہ یہاں ہوتا ہے. خدا نے اتھارٹی دے رکھی ہی ہوتی ہے جو اس کا نظام نافذ کرتے ہیں. یہاں ان کو فضل اف جب ان سے یہ کہا گیا کہ یسمینہ کا ماجا جن سے تم کو لاپ پوچھتے ہیں کہ کتنا دے دیں صاحب اس کے عوض میں, وہ جو الجنت ملنی ہے کیا قیمت دے. کہا تو صرف اپنی دال روٹی کے لیے رکھ لو اور باقی سارا جو ہے وہ سارا اس کی قیمت میں دے دو. تو قیمت میں دے دو انہیں کہا تو پھر اس کے بعد بتانا چاہیے تھا نا کہ ایکچولی کیسے دے دیں. تو صلی اللہ علیہ وسلم سے کرا گیا کہ خود اللہ خود ان سے ہم نے کہا ہے نا کہ ضرورت سے زیادہ وصول کرو ان سے, سب کی بات ہو گئی. اب یہ دینی چیز نہ رہی, زندگی کی ٹھوس حقیقتیں بن گئی. مقابلے میں وہ نظام کیا دیتا ہے, وہ الجنہ آخرت کی جنت, اس سے ہمارا ایمان ہے, وہ حقیقت ہے. لیکن وہ یہی سے شروع ہو جاتی, پہلی چیز ہے اس الجنہ کی, لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون, کسی قسم کا خوف اور حزن باقی نہیں رہتا. میں ابھی عرض کروں گا قرآن کی آیت, بنیادی چیز ہے امن مل جاتا ہے. لفظ امانت اور لفظ ایمان ان کا تو مادہ ہے امن ہی ہے نا. یہی آیت بے ان لحم الجنہ, پھر وہ کیسے دیتے ہیں مال تو کہا کہ اس طرح سے ان سے کہا کہ خود لف ان سے وصول کر دو. یقاد فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون, جان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وقت آ جاتا ہے پھر وہ سر بکس کفن بدوش میدان جنگ میں آ جاتے ہیں. یہاں آنے کے بعد وہ حق کی حمایت کے لیے جانیں ہتھیلی پہ ہوتی ہیں, یا تو وہ پھر لڑتے لڑتے نہیں جان دے دیتے ہیں یا غالب و منصور واپس لوٹتے ہیں. تو یہ دیکھا کہ ایکچولی کس طرح سے کہ وہ جو جان امانت تھی وہ کہتے ہیں انہوں نے دی. یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں بات عہد کی کہہ رہا تھا, معاہدے کی کہہ رہا تھا کہ کنٹریکچوئل اتھارٹی ہے, تھیوری ہے یہ, مملکت کے نظام کا نصاب کے نظریے کے اوپر قائم ہوا ہوا. میں نے کہا ہے نا کہ ادھر سے یہ کہا ہے کہ تم یہ دے دو. اب اس دے دو کے اندر بھی بڑی چیز ہے ایک, جسے میں سمجھتا ہوں یہی واضح کر دینا چاہیے. یہ جو کچھ بھی ہمارے ہاں لفظ ہے نہیں, رعایا کا لفظ ہے, انگریزی زبان تو اس سے بھی زیادہ ہے مستبد زمانے کا وہ لفظ سبجیکٹ جس کو کہتے ہیں, تو سبجوگیشن کے زمانے کی باتیں ہیں صاحب. یہ سبجیکٹ کا لفظ ہی محکومیت میں آتا ہے, قرآن نہیں یہ لفظ استعمال کرتا. وہ ان دونوں میں فرق ہی کچھ نہیں کرتا, وہ تو کہتا یہ ہے کہ کچھ یہ لوگ ہیں یہ ذمہ داریاں اپنے اوپر لے لیتے ہیں, وہ ذمہ داریاں جو خدا نے لی ہوئی ہیں اپنے ذمہ. مثلا خدا نے یہ ذمہ داری لی ہوئی ہے, ماں من دعبت انت الارض الا علی اللہ رزق, کوئی جاندار ایسا نہیں ہے جس کی رزق کی ذمہ داری خدا کے اوپر نہ ہو. تو یہ ذمہ داری براہ راست تو پوری نہیں ہوتی نا. یہ وہ خدا کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے یہ ایک مملکت قائم ہوتی ہے, حکومت قائم ہوتی ہے, یہ ذمہ داری یہ اپنے سر سے لے لیتے ہیں. وہ جو بات دہرائی جاتی ہے ہر بار, یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول کے بدلہ کے کنارے پہ کتا بھی بھوک سے مر گیا تو مجھ سے اس کا بھی مواخذہ ہوگا, یہ خدا کی ذمہ داری نہیں ہوئی ہوتی ہے نا اپنے اوپر. خدا کے براہ راست وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتا, یہ لوگ وہ ذمہ داری پوری کرتے ہیں. اور پھر دوہراؤں میں کہتا ہوں, وہ اس قسم کے اقوال حضرت عمر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو قیامت تک کے لیے جتنا بھی نظام ہے مملکت اور حکومت اور ذمہ داری ہیں ان کے لیے وہ تو عروۃ الوثقیٰ ہیں, وہ جو اقوال ہیں یعنی وہ مشہور چیز ان کی ہاں کی کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو تم کہتے ہو کہ میں خلیفۃ المسلمین امیر المومنین یا یہ نظم و نسق کا سربراہ ہوں بنایا ہوا, تمہیں پتا ہے میرا خلیفہ کیا ہے؟ میں عرض کروں جب میں نے پہلی دفعہ اس کو دیکھا یقین مانیے کہ بالکل چکرا گئے, بات سمجھ میں نہیں آتی تھی, انہیں کی سمجھائی ہوئی بات کی سمجھ میں آئی. انہوں نے کہا یہ تھا کہ میرا خلیفہ یہ ہے کہ میں تمہاری دعائیں خدا تک نہ پہنچنے دوں. ان کا کیا کہا آپ نے یہ؟ کہنے کے ٹھیک, دعا تم اس وقت خدا سے مانگو گے نا جب تمہارا کوئی کام رکا ہوا ہوگا, اور اگر وہ کام یہی ہو جائے تو پھر وہاں درخواست دینے کی ضرورت تو نہیں رہے گی. اللہ اکبر, یہ کیا لوگ پیدا کر دیے تھے قرآن میں اور صحبت نبی میں عزیزہ نے مان. اور آگے یہ کہا کہ بھائی یہ بات بھی سن لو کہ خدا تک تمہاری دعا کے پہنچنے کے معنی یہ ہیں کہ میرے خلاف وہ تمہاری شکایت ہوگی کہ اس نے یہ کام پورا نہیں کیا, ہمیں وہاں اوپر جا کے اپیل کرنی پڑی, ارے بابا خدا کے لیے مجھے معاف کرو, ایسی تو نہ صورت پیدا ہونے دو, مجھ سے کہا کرو آ کے. خدا تک جانے کی ضرورت اس وقت سے شاید جی نا کہ میں نہ کروں. کہا کہ میرا تو منصوب یہ ہے کہ میں تمہاری خدا تک دعائیں نہ پہنچنے دوں, یہی ان کا معاملہ صاف کر دوں میرے خدا. یہ تھا وہ کنٹریکٹ کی تھیوری عزیزا نے مان, یہ تھا وہ جو معاہدہ کر رکھا تھا, یہ خدا کی طرف سے انہوں نے معاہدہ پورا کرنا تھا نا. یہ ہے سنیے یہ کہا جب میں آج کو لے رہا ہوں سامنے, کہ خدا نے خرید لیا مومنوں سے ان کی جان اور مال کو, بیرنا رحم الجنہ, یہ عہد کیا ان سے, یہ انہوں نے دے دیا. ہاں میں کہہ رہا تھا کہ دخلی امانت, یہ جو دے دیا ہے یہ نہیں ہے کہ دے دیا کہ بس ٹھیک ہے جی تو ہٹا ہو. قرآن اندازہ لگاؤ یہ ان کے پاس بطور امانت رہتا ہے, اگر وہ اپنے معاہدہ پورا نہیں کرتے جو اس کے برابر میں کیا گیا ہے تو انہیں حق حاصل نہیں ہے ان میں سے ایک پائی لینے کا بھی, کیونکہ یہ تو امانت تھی. وہ یہ معاہدہ پورا کریں گے تو اس وقت ان میں سے کچھ لے سکیں گے جو انہوں نے دیا ہے ان کو, یہ امانت رہے گی ان کے پاس. یہ ان امانت جو امانتیں ان کے پاس آئی ہیں ان لوگوں کی طرف سے, یہ ان امانتوں کی حفاظت کریں گے. کیسے کریں گے؟ وہ جو ان کے ساتھ معاہدہ کیا تھا اس معاہدے کو پورا کرتے چلے جائیں گے. وہ راجستھان ابل گوشوں کی تھیوری ہے بس, کہ ایک ذمہ داری کو پورا کرنے سے ایک حق جو ہے وہ اسٹیبلش ہوتا ہے, اپرو ہوتا ہے. حق اس وقت حق رائٹ بنتا ہے کسی کا جب وہ اس ذمہ داری کو پہلے پورا کر دے. انہیں مومنین کے جان و مال کو لینے کا حق نہیں پہنچتا تا وقت کہ یہ اپنے اس عہد کو پورا نہ کر دے, اور لے کے رکھتے ہیں تو امانت کے طور پہ لے کے رکھتے ہیں. حضرت عمر کا دیکھا رضی اللہ عنہ کہ ایک زمین وہ آ رہا ہے. آپ نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ یہودی تھا, غیر مسلم نہیں. کہنے لگے جی وہ جو ڈیو ہوتا ہے مملکت کا وہ دینے جا رہا ہوں خزانے میں. کہنے لگے کب آئے تھے جہاں تم؟ کہنے لگا جی وہ کچھ دن ہوئے ہیں, ابھی حال ہی میں آیا ہوں ادھر. فرمایا کہ ابھی جب اس حکومت نے تمہارے لیے کچھ کیا نہیں ہے تو اس حکومت کو تم سے کچھ لینے کا حق کیا ہے؟ پہلے یہاں رہو سال بھر, اور جب یہ تمہارے لیے اتنا کچھ کر دیں گے نا تو اس کے بعد پھر جا کے دینا. اور جب ہنس کا انہوں نے پتہ کیا ہے مسلمانوں نے, فوجوں کی بات لشکروں کی بات ہو رہی ہے عزیزان مالی, مرتدیوں آج کے الفاظ میں زاہدوں کی اور مرتدیوں کی نہیں, جس کو فوجی کہتے ہیں, ہمارے یہاں تو سلمیے کہا جاتے ہیں نا. ہمت جب پتہ کیا ہے تو وہاں زمین کے اعتبار سے ان لوگوں سے جسے آپ جزیہ کہتے ہیں نا, جس کو اتنا بدنام کر دیا ہوا ہے, زمین کے زمانے ہوتے ہیں کہ ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کی ذمہ داری یہ لے لیتے. اس لیے ہم کو زمین کہا جاتا تھا. اس کے معاوضے میں کچھ تھوڑا سا وہ یہ وہ ٹیکس اس کو کہنا بھی نہیں چاہیے. یہ جو وفاداری کی علامت کے طور پر ایک سنگل کے طور پر کچھ تھوڑے سے پیسے دیے جاتے تھے ان کے, یعنی زیادہ سے زیادہ 12 روپے سال کے ہوتے تھے. تو ان سے انہوں نے وہ سال بھر کے یہ وصول کیے اور ان کی حفاظت کا ذمہ لیا, وہاں چھاؤنی ڈال دی. 6 مہینے کے بعد ضرورت پیش آ گئی, اس چھاؤنی کو وہاں سے اٹھ کے دوسری جگہ چلے جا رہے ہیں. یہ عیسائی تھے اور اس سے پہلے بھی یہاں عیسائیوں کی حکومت تھی. ان کے چلے جانے کے بعد بھی عیسائیوں کی حکومت, بازنطینیوں کی حکومت ہمس کے اوپر پھر اسی طرح سے مسلط ہو جانی تھی. وہ عیسائی باشندے ہمس کے رو رہے تھے, ان کا پلہ پکڑ رہے تھے کہ خدا کے لیے نہ جائیے, پھر عیسائی آ جائیں گے ہم پہ حکومت کرنے کے لیے. انہوں نے کہا کہ ضرور تن ہمیں جانا ہی ہے باہر. اور جاتے وقت انہوں نے وہ جو لیا ہوا تھا سال بھر کا, 6 مہینے کے بعد یہ گئے تھے, آدھا ان کا جو تھا ان کو واپس دے دیا کہ جب ہم تمہاری حفاظت ہی نہیں کریں گے تو ہمیں حق کیا پہنچتا ہے یہ تم سے لینے کا. یہ تو ہمیں اس وقت حق پہنچتا ہے جب ہم اپنے عہد کو پورا کریں. یہ امانت اور عہد کا میں کہہ رہا ہوں. یہ الفاظ جو میں نے عرض کیا ہے نا کہ یہ الفاظ جن کا ہم یوں سمجھتے رہے کہ قرآن نے کہا ہے کہ بھائی کوئی امانت تمہارے پاس رکھ جائے تو اس میں خیانت نہ کیا کرو, اسی طرح واپس دے دیا کرو, اور جب کسی سے وعدہ کیا کرو تو پورا کیا کرو. میں نے عرض کیا ہے کہ یہ بات اتنی سی نہیں ہے, یہ تو بہت آگے جانے والی بات ہے. 2 لفظ ہیں قرآن کے, اب دیکھیے کتنی بڑی عمارت استوار ہو رہی ہے اس کے اوپر پورے نظام مملکت کی. آیت کے الفاظ آپ نے سن لی, ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم, خرید لیتا ہے خدا مومنین سے ان کی جان اور مال. اس کے معاوضے میں اس سے عہد کرتا ہے کہ ہم تمہیں جنت دے دیں گے. یہ جنہوں نے بیچا ہے اس کی عملی شکل بتا دی. یہ نہیں ہے کہ ذہنی طور کے اوپر یہ سمجھتے کہ ہم نے تو دل کی جان دی اس کی اور مال دی اس کا. کہا کہ وہ واقعی وقت جب آتا ہے تو میدان جنگ میں جان دینے کے لیے آ جاتے ہیں. اور اس کے بعد ہے کہ اب دوسرا حصہ رہ گیا نا, خدا کے ذمہ جو عہد اس نے کہا تھا. عزیزان من سنیے, عہد تھا نا یہاں لفظ آیا, دیکھیے کہاں آتا ہے یہ لفظ, ومن اوفى بعهده من الله, خدا سے زیادہ بہتر عہد کو پورا کرنے والا اور کون ہو گیا. ہم نے تم سے عہد کیا تھا ہم پورا کریں. لہذا ان لوگوں سے یہ کہو کہ یہ جو ضرورت سے زائد مال تھا وہ دے کے, یہ جان جو بہرحال ایک دن جانی تھی اس کو اس سودے کے عوض میں تم نے یہ دے دیا. اور یہ یقین رکھو, من اوفا بعہدہ من اللہ, خدا نے یہ عہد کیا ہوا ہے, اور خدا سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا تو کوئی اور نہیں ملے گا. جب صورت یہ ہو جائے کہ یہ اتنی سی چھوٹی سی قیمت دے کے یہ عہد اس کی طرف سے ملے الجنہ کا, اور جس کی طرف سے یہ عہد ملے اس کی طرف سے یہ یقین دہانی کرائی جائے کہ اس سے زیادہ عہد کو پورا کرنے والا کوئی نہیں ہے, کتنا اچھا رہا سودا. عزیز احمد کہا ہے ہر سب شروع ہو گیا تم اللہ جی بھائی, تم ان سے کہو جشن مناؤ اپنے سودے کے اوپر جو تم نے کر لیا, جشن مناؤ. یقین عزیز احمد یہ جو میں کنٹریکچوئل تھیوری اور فروشوں کے اوپر ہی آ رہا ہوں. تھیوری کے اعتبار سے تو واقعی اس نے بہت بڑی بات کہی, لیکن اب نظام اور نظام میں فرق یہ ہے, یہ جو ان کی طرف سے دینا ہوتا ہے اس نظام کو یا حکومت کو, اب وہ بھی بات چھوڑ دیجئے کہ پچھلی دفعہ وہ خاشعین کا لفظ آیا تھا تو میں نے کہا تھا کہ ان قوانین و احکام کی پابندی دل کا تقاضا ہو جائے تمہارا, بطیب خاطر یہ ہونی چاہیے, اطاعت کے لفظی معنی یہ ہوتے ہیں. لیکن اگر صورت یہ پیدا ہو جائے کہ یہ تو وصول وہ کر لیں اور جو انہوں نے ان کے ساتھ پرومسز کیے ہوئے ہیں, معاہدے کیے ہوئے ہیں, وہ پورے نہ ہوں, تو پھر اس سودے کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اچھا پھر ہم بھی کچھ کوشش کریں گے کہ اس میں کچھ تھوڑا بہت ڈنڈی مارے. یہ جو ٹیکس ایویژن کہتے ہیں صاحب, قاعدے قانون کے مطابق یہ بنتا ہے اور ہزار طریقے نکالتے ہیں نکلنے کے, کیوں نکالتے ہیں؟ یہ جو ہے سسپینشن, وہ کہتا ہے اس قسم کے سودے پہ تو دشمن بنانے چاہیے, یہ اس قسم کے سودے میں سوچتے بنا رہے ہیں. تو ادھر سے جو کچھ تھا قیمت ان کی وہ تو ادا کر دی گئی, وصول کر لی انہوں نے, اور وہ جو معاہدہ کیا تھا ادھر سے عہد کیا تھا وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں ہو رہا. اب آپ نے غور فرمایا کہ جو کچھ انہوں نے دیا تھا ان کو, اسے قرآن نے امانت کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا کہ وہ ان کے پاس امانت کے طور پہ رہتا کہ معاہدہ پورا کرو تو پھر یہ تمہاری اس کو ملکیت یا حق تمہارا اسٹیبلش ہو جائے گا, ایز اف رائٹ تم نہیں لے سکتے, تمہارا نظام مملکت سے کہا جا رہا ہے تو تمہارا بھی ہر رائٹ اکرول صورت میں ہوگا کہ تم وہ جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے, تمہاری ابلیگیشن جو ہے, ریسپانسبلٹیز جو ہیں, ان کو پورا کرو. اور عزیزہ نمان جب یہ صورت ہو جائے کہ اتنا سا دے کے اور اتنا کچھ مل رہا ہو اور یقین اتنا ہو اس کے اوپر کہ جو معاہدہ ہوا ہے وہ یقیناً پورا ہو کے رہے گا اور پورا ہوتا چلا جائے, اس سے زیادہ جشن مسرت کا مقام دنیا میں کیا ہوگا. تو میں بتا دوں, مولانا جامی کا شعر اور ذہن میں آ جاتا ہے, وہ زلیخا نے جب وہ نیلام ہوتا ہوا یوسف خرید لیا اپنا محبوب, وہ اس میں وہ کہتے ہیں کہ کوئلیوں نے پوچھا تو کتنے میں خریدا, اس نے کہا کیا پوچھتی ہو اس کے مقابلے میں کہ کتنا میں نے دیا. تو وہ اس کے لیے کہتے ہیں, اس نے کہا کہ دراہم چند دادم یا خریدم, اور کچھ تھوڑے سے سکے چاندی سونے کے جو تھے پتھر تھے بھاگ تھی وہ میں نے دے دی اور اس کی عزت میں جان مول لے لی. تعالی اللہ, عجب عرضہ خریدم, خدا کی قسم بڑا ہی سستا سودا کیا میں نے. آپ سب شروع بتائے تم ان سے کہو کہ یزید زلیخا کے الفاظ میں کہیں کہ تعالی اللہ عجب عرضہ خریدم, اللہ کی قسم بڑا سستا خریدا. اس معاشرے میں علیزہ نے من یہ جو کچھ دیا جاتا ہے, جو کچھ اس کے عزت میں ملتا ہے ادھر سے, ہر شخص محسوس کرتا ہے کہ بڑا سستا تھا. آئیے گھوڑی دو لاکھوں کے طرف اس بات بلدینہ ہوں گے امانات مومنوں کی جماعت, ان کا معاشرہ, ان کا نظام, ان کی مملکت, اس کی کیفیت یہ ہے کہ یہ اپنی امانات, ان کی امانات اور اپنے معاہدوں کی بڑی بات. اب آپ نے سمجھ لی کہ یہ بات انفرادی طور پہ کسی کے ساتھ وعدہ کر کے یا امانت رکھ کے واپس دینے کی نہیں, یہ تو بہت بہت اونچی بات ہے. قرآن یہ کچھ سکھانے کے لیے آیا تھا, وہ جو اقوام عالم کو مخاطب کرتا ہے کہ آؤ تمہیں بتاؤں کہ نظام حکومت کیا ہوتا ہے. خدا سے متعلق متعدد مقامات میں قرآن نے یہ کہا ہے, لا یخلف المیعاد, وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا, وہ اپنے ہر عہد کو پورا کرتا. بے شمار مقامات سے یہ کہا گیا ہے. میں نے کہا ہے نا کہ جب یہ خدا کہتا ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرتا ہے تو نظر میں آ کے تو اس کا وعدہ اور اس کا پورا ہونا اس دنیا سے تو اس کا تعلق نہیں ہوتا. یعنی میں بات سیدھی سی ہے اس کافی معاف کہ اگر ہم یہ لے خدا نے کہا ہے کہ ہر جاندار کا رزق کا ذمہ ہمارے اوپر ہے, خدا کے اوپر, آج کی سینسس کے مطابق بھی دنیا کی آدھی سے زیادہ آبادی رات کو بھوکا سوتی ہے, اور جب چہت پڑتا ہے تو ایک ایک چہت کے اندر لاکھوں کی تعداد میں لوگ بھوک سے مر جاتے ہیں. پوچھنے والا پوچھ سکتا ہے. جب یہ کہا گیا کہ رزق کی ذمہ داری ہر جاندار متنفس کی خدا کے اوپر ہے تو یہ بھی طریقہ ہے ذمہ داری کے پورے کرنے کا. جن کو ہم نے دیا اور اس سے ہمارے ہاں کی نوجوان نسل جو تھی وہ بدل گئی. انہوں نے اعتراض کیا تو کہا ہے وہ ذمہ داری خدا کی کیسے پوری ہوتی ہے. یہ ہے طریقہ ذمہ داری کے پورے کرنے کا. ہم نے کہا کہ دین کے نقطۂ نگاہ سے دیکھو تو معلوم ہو جائے گا کہ ذمہ داری کیا ہے. وہ جو خدا کے نام سے اسلامی نظام کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اس نظام کو متشکل کرتے ہیں نظام حکومت کو, وہ ذمہ داریاں لیتے ہیں ساری اپنے اوپر, وہ ذمہ داریاں جو خدا نے اپنے اوپر لے رکھی ان کے ہاتھوں سے پورا ہوگا. اور جو خدا کے ڈیون ہے نا جنہیں ہم کہتے ہیں وہ ان کو ادا کرنے ہوں. یہ معاہدہ ان کے درمیان ہوگا. اب جس طرح کہا اس نے کہ خدا اپنا وعدہ ہمیشہ پورا کرتا ہے, کبھی خلاف ورزی نہیں کرتا, یہ نظام جو ہے اس کے اوپر ذمہ داری عائد ہو جائے گی کہ اپنا کوئی وعدہ ایسا نہ کرے جس کی خلاف ورزی کرے. جو ہی وعدے کی خلاف ورزی ہوتی ہے عزیزان من سارا بھروسہ کانفیڈینس ٹرسٹ اٹھ جاتا ہے. انفرادی طور پہ کبھی کوئی شخص آپ سے وعدہ خلافی کرے تو آپ دیکھیے اس کے بعد کبھی آپ اس کا اعتبار ہی نہیں کرتا. تو اعتماد جو ہے اس کی بنیاد اس پہ ہے کہ آپ کو یقین ہو کہ یہ وعدہ خلافی نہیں کرے. یہ اعتماد جو اس قسم کا ہوتا ہے یقین کہ یہ کبھی نہیں ایسا کرے گا, اسے عربی زبان میں توکل کہتے ہیں نا. میں نے کہا نا کہ آگے آگا لوٹا ہے سارا, کوئی لفظ بھی قرآن کا کوئی اصطلاح بھی قرآن کی لائیے اب اس کے بعد دیکھیے کہ اس کا مفہوم کیا باقی رہ جاتا ہے. تو وقت ان کا انپتا نہیں کی ہوتا ہے تو وقت کا خدا جاتے ہیں اللہ توکل کرو جی جو کچھ توکل اس بھروسے کو کہتے ہیں جو اس طرح سے حاصل ہو کہ اس نے جو کہہ دیا ہے یہ کرے گا ضرور, یقین ہے مجھے اس کے. اور جب یہ آپ کو بھروسہ کسی کے اوپر توکل ہو جائے اس چیز کا یقین ان کے لیے ایسا کرے گا پھر جو آپ کے ذمے ہوگا نا آپ بھی بطیر خاطر میں کچھ کریں گے. یہ نظام جو قائم ہوتا ہے امانت اور عہد جو ہے دونوں ساتھ کے ساتھ اس میں چلتے ہیں. یہ جو دیتے ہیں وہ جو دیتا ہے وہ بطور امانت لیتا ہے, جو عہد کرتا ہے وہ عہد پورا کرتا چلا جاتا ہے. اور وہ ایک آیت تو ایسی ہے عزیزان من اس قسم کی آیات ہیں کہ جو ابھر اور نکھر کر اس کی شہادت دیتی ہیں کہ لا ریب یہ خدا کا کلام ہے. خدا کے متعلق جب اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا عہد پورا کرتے ہیں سوال ہی نہیں کہ ہم ذرا سا بھی شبہ گزرے کہ وہ نہیں کرے گا پورا. اس کی یقین دہانی کے لیے سنیے کیا کہا اس نے, یعنی یہ چیز حقیقت ہے کہ وہ کبھی نہیں خلاف ورزی اس کی کرے گا. یہ سمجھانے کے لیے کہ وہ نہیں کرے گا پہلے تو ذہن میں یہ رکھیں کہ خدا کے متعلق جو خبر یہ ہے نا کہ اس سے کسی بات کے متعلق پوچھا ہی جا سب. پہلے تو اس کے متعلق ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ وہ تو کسی قاعدے قانون کا پابند بھی نہیں, تو اللہ صمد کا جو ترجمہ ہے اللہ بے نیاز ہے, بلکہ وہ اس کے معنی ہوتے ہیں بے پرواہ لاپرواہ. وہ تو بھی پرواہ ہے راز وہ تو بے پرواہی ہیں ہل دے عملہ والے کر دے اوگن ہار میں جی ہو جائے ایسے ساڈے نظام وہ ہو جائے اسے یار شرب بٹھا رکھے ہوئے تو اس سے تو پوچھا نہیں جا سکتا. اور یقیناً یہ بات ہے کہ واقعی اس کا مقام جو ہے اس کو ہم جب دیکھیں ایمان ہمارا ہو کہ وہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرے گا پوچھنے کا سوال نہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ وہ اپنے متعلق کیا تصور دیتا عزیزان من یہ ہے وہ آج جو میں کہہ رہا ہوں کہو کہ اس میں جب وہ وعدہ کرے گا الجنہ جو اس نے تمہیں دی ہوئی ہے کہا ہوا ہے اس کی کیفیت یہ ہے لہم فیہا ما یشاؤون جو آرزو ہوگی پوری ہوگی جو خواہش ہوگی پوری کی جائے گی جو مانگو گے وہ ملے گا. بہت بڑی چیز ہے ہم کہتے ہیں اس بات کو. अच्छा जी, और आगे है काना अला रब्बे का वादम मसूला, ये वादा वो है कि अगर वह फर्ज महाल पूरा ना हो तो तुम उसे पूछ सकते हो कि तुमने जो वादा किया था क्यों नहीं पूरा किया, खुदा से पूछ सकते हो। मैंने कहा है ना कि ये जो जितना मफूम खुदा के मुतल्लिक आता है वो सिमट के इस दुनिया में खुदा के नाम से निजाम कायम करने वालों के दिल में आता है, तो ये मसूल होता है इनका हर वादा, ये उससे बाद नहीं हो सकते। इसीलिए कुरान के तस्वुर के मुताबिक, आईन या निजाम के मुताबिक, जिसे कहते हैं ना सवरन अथॉरिटी, यहाँ नहीं हो सकती, ये कॉन्स्टिट्यूशन की इस्तलाह के मुताबिक सवरन अथॉरिटी या सवरनिटी जो होती है वो होती है कि जिससे पूछा ना जा सके, अकाउंटेबिलिटी टू नन, ये इसकी होती है डेफिनेशन, वो किसी अकाउंटेबल ना हो, किसी को उसने हिसाब ना देना हो, कोई उसके पूछ ना सके, किसी से कोई अकाउंट फॉर ना करना हो, वो होती है सवरेनिटी। वो जो है ना चीज के सवरेनिटी लाइज गल्ला या रेस्ट गल्ला, तो हमारे यहाँ तो ये दुश्मन जिस तरह 686 लिख देते हैं इसी तरह ये चीजें लिखी हुई है, उसके माने ये है, ये जो चीज है कि सवाल नहीं किया जा सकता, पूछा नहीं जा सकता, उसने कहा काना अला रब्बे का वादम मसूला 25:16, खुदा जी जो वादा करता है बफर्ज मुहाल अगर वो पूरा ना हो तुम उससे पूछ सकते हो, क्यों पूरा नहीं किया जाए कि इनसे ना पूछा जाए। और फिर मारे हैं कि अहदे हम के राउन के माने क्या हुए थे, और मैंने अभी अर्ज किया है तो ये बात तो दो तरफा है, सौदा जो है दाव शराह का वो तो दोनों तरफ से होता है और दोनों तरफ से वो शरायत पूरी करनी होती है। यहाँ तो एक तरफ इमानत कहा है, दूसरी तरफ अहद कहा है ना, दूसरे मकाम से दोनों ही तरफ से अहद कहा है कि तुम कुछ अहद करते हो, हम उसके मुकाबले में कुछ देने का अहद करते हैं कि हम ये कुछ करेंगे तुम्हारे लिए जो तुम्हारे राइट्स हो, तुम ऐड करते हो कि ये हमारी ऑब्लिगेशन हो गई, जिम्मेदारियां हो गई। अब देखिए कि वो जो शर्त किस तरह से रखी हुई है, 2/40 आफू व्याहदी ऊफ व्याहदे को, तुम अपना ऐड पूरा करते चले जाओ, हम अपना ऐड पूरा करते चले जाओ। अब खुदा की तरफ से अहद का पूरा करना मशरूत हो गया इनकी तरफ से अहद के पूरे करने, और इनकी तरफ से अहद का पूरा करना मशरूत हो गया कि उधर से भी अहद जो है उसकी पाबंदी की जाएगी। यूं ही इन दोनों पार्टियों में से किसी एक पार्टी की तरफ भी ये बात आ गई ना कि उसने अहद को पूरा नहीं किया है, ये सौदा टूट गए। इस सौदे का नाम ही तो ईमान है, अजू का नाम ही। मैंने अर्ज किया है कि ये जो कुछ इस जो कुछ ये निजाम वसूल करता है, देता है इनसे, उसे ये कहा है ना कि वो अमानत के तौर पर अपने पास है। अब ये जो अमानत के तौर पर ये चीजें अपने पास रखते हैं, इनसे ली हुई अमानत क्या, कि हम इसके वजह में ये तुम्हारे राइट्स पूरे करेंगे, ये अहद हम करते हैं उस अहद को पूरा करेंगे हम। जब एक अहद पूरा होता है तो उसके इवज में जो कोई लिया हुआ होता है बतौर अमानत के, फिर वो इनकी मिल्कियत में आ सकता है, फिर वो इनका हो सकता है, उससे पहले नहीं हो सकता। अब देखिए कि कैसे जाने और हसीन अल्फाज है जिनने ये कहा गया इन्नल्लाह यामुरुकुम, खुदा तुम्हें ये हुक्म देता है, ये 4/58 खुदा तुम्हें इसका हुक्म देता है, क्या हुक्म देता है, अन तवद्दुल अमानात इला अहलिहा, कि ये जो चीजें तुम्हें इन्होंने बतौर अमानत के दी हुई हैं, ये इसके मालिक यही रहते हैं। जब तुम अपना एक अहद पूरा करते हो तो उस हिस्से तक इनकी मिल्कियत खत्म हो जाती है और वो तुम्हारी तरफ आती है। इसको कहा गया अमानत को लौटा देना, عہد پورا کرتے چلے جاؤ تو یہ امانت جو تمہارے پاس انہوں نے رکھی تھی یہ پوری ہوتی چلے جائے گی. ہم حکم دیتے ہیں کہ امانات کو جو ان کے اہل ہیں ان کی طرف لوٹاؤ. کیسے لوٹاؤ؟ میں نے کہا نا کہ قرآن کوئی چیز نہ نظری تھیوریٹیکل یا اکیڈیمک نہیں رکھتا, وہ تو انسانی زندگی کے نظام کا ضابطہ ہے. پریکٹیکل لائف جو ہے, عملی زندگی جو ہے, اس میں اس کا لفاظ ہونا ہے. کیا حوالہ نہیں ملا دیتا؟ کیسے لٹاؤ؟ سنیے وہ کیا حکم دیتا ہے. اس طرح کے وعدہ حکم تم بین الناس ان تحکم بالعدل, جب ان کے معاملات کے فیصلے کرے تو عدل کے ساتھ فیصلے. پہلی چیز یہ ہو, اور ان کو یہ کہا دوسری طرف کہ یہ نظام وہ ہے کہ جو عدل کے ساتھ ہر معاملے کا فیصلہ کرے گا. میں اگر قرآن کی عدل کی ڈیفینیشن یا اس کی تصریح میں جاؤں گا تو وہ دوسری طرف نکل جاؤں گا. دوسرے وقت میں یہ کی عرض کروں کہ عدل کیا ہوتا ہے. یا یہ کچھ وہ کریں تو اگلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. یہ عدل کرے, جسٹس کرے. لہذا جب بھی کسی معاملے میں تمہیں کوئی اختلاف ہوا کرے فوراً ان کی طرف رجوع کیا کرو, ان کے فیصلے کی پھر اطاعت کیا کرو. اب یہ جو اطاعت ان کے اوپر لازم آئی ان کے فیصلے کی, وہ اس شرط کے ساتھ مشروط تھی کہ یہ فیصلے عدل کے ساتھ کرے. پھر وہی عہد اور امانت کا قصہ جو تھا وہ آ گیا آپ کے سامنے. یہ جو تھا پھر امانت میں خیانت نہ کرنے کی بات, اٹھائیس میں آٹھ بیٹا ستائیس, یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون. جماعت مومنین, یہ خدا کے نام پر جو نظام قائم ہوا ہے اس کے قوانین کو, احکام کو نافذ کرنے کے لیے اسے جو کچھ تم نے سونپنا ہے, دینا ہے, سپردگی میں اس کے دینا ہے, اس میں خیانت نہ کرنا ہے. اب خیانت کی طرف مائل کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ قرآن عزیزہ نے من سمجھیں گے. یاد رکھو اس راستے میں کچھ تھوڑی سی رکاوٹیں آئیں گی, اس میں دو چار ذرا سخت مقام آتے ہیں. کیا ہے وہ پھسلنی گھاٹیاں جہاں لذت کھاتا ہے انسان؟ کہا یاد رکھو عالم انما اموالکم و اولادکم فتنا. یاد رکھو لذت کی گھاٹیاں یہ اولاد اور مال و دولت کی رہوت, یہ لذت کی گھاٹیاں بنا کرتی ہیں, یہ خیانت پر مائل کیا کرتی ہیں انسانوں. بہت خیال رکھنا اس بات کا. اب اس طرح سے عزیز آنے مت, جس کا حوالہ تھا آٹھ بٹا اٹھائیس, اس طرح سے جو نظام قائم ہوتا ہے عزیز آنے مت, یہ مملکت, یہ سلطنت, یہ حکومت, یہ جو خداوندی نظام کی حکومت, یہ ملتی کیسے؟ ایک تو ملتی ہے نا وہ چنگیزی انداز سے. وہ کیا ہوتا ہے چنگیزی انداز؟ یہ دھاندلی کا لفظ تو ہمارے یہاں عام ہے. کبھی کسی نے کھڑے ہو کے سوچا ہے کہ یہ دھاندلی کے معنی کیا ہیں؟ ایک بات جب کسی مسلمہ قاعدے اور قانون کے مطابق کی جائے وہ اس کو ہی تسلیم کی جائے, کوئی بھی اس کے لیے قاعدے قانون مقرر کیے جائے, یہ الگ بات ہے. جب آپ نے ان کو ایکسپٹ کر لیا تو جو چیز اس کے مطابق کی جائے وہ باقاعدہ ہو جائے گی, جو اس کی خلاف ورزی میں کی جائے اسے بے قاعدہ کہیے, لاقانونیت کہیے. اسے آج کل کی اصطلاح میں سلطنتیں بھی جب دھاندلی سے حاصل کی جاتی ہیں اسے چنگیزیت کہتے ہیں. کسی قاعدے قانون کے مطابق نہیں, قوت سے بال بولتے تھے. قوت کا تو یہ ہے کہ جس کے پاس کم قوت ہو وہ کمزور ہو جاتا ہے, زیادہ قربت والا اپنی بات منوا لے. یوں جب مملکت حاصل ہوتی ہے تو وہ اس طرح ہے, یہ لفظ کی سنجیدگی جسے کہا ہے, اس کی وضاحت کے لیے اقبال نے جو یہ اصطلاح استعمال کیا بڑی صحیح ہے کہ جدا ہو دین سیاست سے. میری پہلا مصرع بھی تسلیم دیجیے کہ اس میں بات اتنی نہیں ہے کہ وہ شخصی حکومت ہو, مدوکیت ہو جو اپنے ذہن میں ہے آپ کے, نہیں جلال بادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے جمہوریت. جب قاعدہ اور قانون الگ ہو جائے, اور پھر دین جب ہم کہیں گے تو قاعدہ اور قانون وہ ہوگا جو خدا کا مقرر کیا ہوا, جب وہ الگ ہو جائے تو پھر باقی دھن بھی آ جاتی ہے. ترجمہ یوں ہو گیا آج کی زبان میں, یہ انگریزی جو گل کہا گیا. قرآن اس طرح سے مملکت حاصل جو کی ہوئی ہوتی ہے اس کو دھاندلی قرار, اس کو فرعونیت سے تعبیر کرتا ہے قرآنی نے. آپ کو معلوم ہے کہ یہ نظام جسے نظام خداوندی قرآنی مملکت کہا جاتا ہے, وہ سلطنت وہ مملکت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ 24/55 بڑی مشہور آئی, وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. خدا نے یہ وعدہ کر رکھا ہے, اب آ گیا وہی وعدہ, وہی عہد خدا کا, وہی وعدہ خدا کا. خدا کے وعدے کے معنی ہوتے ہیں کہ یہ چیز اگر یہ ہو جائے تو یقیناً وہ بات پوری ہو جائے. کسی کو عزیزہ نعمان سمجھنے کی اصطلاح میں قانون کہا جاتا ہے. آپ کو یاد آنے میں نے کئی دفعہ قانون کی ڈیفینیشن آپ کو بتایا, یہ مسلمان ڈیفینیشن ہے, لا جسے کہتے ہیں, لا آف نیچر بھی تو آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر تم آگ جلاؤ گے تو پانی ابل ہے, گرم ہو جائے گا, کتنے درجے تک کی ہیٹ ہو جائے گی تو جوش مار ابل جائے گا. اور یہ کوئی ہنگامی بات نہیں ہے کہ کبھی ہو جائے کبھی نہ ہو جائے, جب بھی ایسا کرو گے یہ ہوگا اور ہمیشہ ایسا ہوگا. آپ کو یاد ہے آپ نے وہ الفاظ لکھ رکھے ہوں گے جو ڈیفینیشن ہے, اف اگر یہ کرو گے دین پھر یہ ہوگا, آلویز ہمیشہ ایسا ہوگا. جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے نا وعدہ خدا کا یہ ہے, اس کے بعد یہ بات ہے کہ یہ کرو گے تو ہم وعدہ کرتے ہیں کہ یہ ہو جائے گا. یہ قانون خداوندی ہے, کر لو ترجمہ اس کا, بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. قانون خداوندی یہ ہے کہ اگر تم آگ جلا کے پانی اوپر رکھ دو گے تو گرم ہو جائے, جب بھی ایسا کرو گے ایسا ہو کر ولن تجد لسنت اللہ ہے تبدیلا, اس میں کبھی تبدیلی نہیں ہوگی. وہاں یہ بات نہیں ہوتی ہے, لا ہوتا ہے, لا کے بعد آرڈیننس نہیں ہوتا, لا غیر مثبت, لا مبدل لکلمات. لا کیا ہے اس کا, یا ایھا الذین آمنوا وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. ایمان یہ جو خدا کے قوانین ہیں, یہ اس کے طرف سے جو عائد کردہ شرائط ہیں, ان کی صداقت پر یقین محکم تمہیں ہو, پورا بھروسہ ہو. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, یہ تو یقین محکم ہے نا کہ جب بھی آگ جلائی پانی رکھا گرم ہو جائے گا, وہ کہا کہ پھر اس کے بعد آگ بھی تو جلاؤ پانی بھی تو اوپر رکھو. یہ جو اگلی چیز ہے نا اسے عمل صالحہ کہتے ہیں, جو اس قانون کو عملاً کا نتیجہ برآمد کرنے کے لیے ضروری ہے. مدد میں ہوتا صرف یہی ہے, چولہا بھی ہوں جو لکڑیاں بھی ہوں تو دیوتی بھی رکھی ہوں ماتس نہیں ہوں نہ کچھ. جب بھی تم ایمان کے بعد یہ چیز کرو گے تو کیا ہوگا, وعد اللہ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ, ہم نے اس دنیا میں اس زمین پر استخلاف تمکن مملکت حکومت سلطنت جو بھی نام رکھ لو ہم عطا کریں گے ان کو, ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں. چنگیزیت نے محض کمزور کو دبا کے نہیں, قوت سے باندھ لوٹے کے نہیں, ایمان اور اعمال صالحہ کا لازمی نتیجہ لگا سخل خنداؤں کے نارے. میں نے کہا ہے نا تو وہ تو کوئی بھی بات قرآن کے سامنے لائیے جب وہ پھر ہمارے ہاں آتی ہے کہ موجودہ معاشرے میں موجودہ مذہب کے اندر کوئی بھی اس طرح اور کوئی بھی ایسا وہ لفظ نہیں ہے جس کا مفہوم نہ بدلا ہو. تو سر اس کے خلاف بھی لرد, اس زمانے میں خلافت بھی لرد. تو خلافت ایک تو ہمارے یہاں ذہن میں آ گئی نہ خلافت راشدہ, وہ تو چلی گئی. اب یہ خلافت کیسے, آپ نے کوئی پڑھا ہوا نا کہ وہ حضرت صاحب جو ہیں وہ تجیب لے گئے یا ان کی زندگی میں ہی فلاں تو انہوں نے اپنا خلیفہ مجاز مقرر کر دیا خلیفہ. تو انہیں خلافت دے دی گئی ہے. اس دور میں جب یہ خلافتیں یوں بتا کرتی تھی, تین مملکتوں کی خلافتیں تو آپ کے اس درویش کے پاس بھی, لیکن وہ زمین پہ نہیں, روحانیت کے عالم کے رہن میں مکان بھی ہے نہیں, گورنمنٹ کوارٹر چلے گا. خلافت اب یہ بدل گئی روحانیت کی طرف, یہ نہیں ہوگی. وہ عطا کرنے والا تو روز اپنے یہاں سے دو دو تین تین فریجے بنا کر چلا جاتا, خلافت مل جائے گی. لیکن وہ تو بھاگنے نہیں دیتا قرآن. میں نے کہا ہے نا, میری بچی نے بیٹی نے پوچھا تھا کہ کس زمین پہ, تو میں نے کہا تھا کہ زمین پہ نہیں تھی, والنے روحانیت نہیں ہوتی. تو وہ تو نہیں بھاگنے دیتا. لگا سخلے فرناؤں سے درد اس زمین پر کن اپنے آپ کو فریب نہ دے لینا. انہیں پتا تھا جو کچھ پہلے کرتے چلے آئے. یہ تھی نا وہ بے ملک نوازی, خلافتیں گر رہی ہیں اور وہ رہنے کے لیے مکان تک بھی نہیں ہے, اس زمین پہ تو کچھ نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں غالباً ریڈیکیول کرنے کے لیے اس کے لیے وہ اگلے یہاں نائی میں بھی خلیفہ کہنا شروع کر, خلیفہ کہنا سن یہ تو الگ بات ہے. انہوں نے اپنی خلافت چھاڑ کے ہیئر کٹنگ سیلون بنا دیا. خلیفا سان تین خلاف تھا سن خلیفا کسی نے بڑی رہی وہ اپنے سارا اپنے سارے پکتے سخلے پڑنا پھر ارد. اور پھر یہ بات ذہن میں آ جائے کہ یہ ذہنی نہیں ہے, کم از تخلف الذین من قبلہم, جس طرح پہلی اقوام کو اس دنیا میں مملکتیں سلطنتیں حکومتیں ملی تھیں اس طرح کی حکومت اس زمین پر جس کی پہلے مثالیں تاریخ میں ہیں, اور یہ ہے جو مملکت استخلاف فی الارض کہ جس میں والا جو مکہ نن لہم دینہم الذی ارتضا, کہ یہاں دین کا تمکن ہو سکتا ہے جب مملکت اپنی ہو. یہ عزیزہ نے مان جو بنیادی آیت جس بنا پہ تاریخ پاکستان میں ہماری دین کے ساتھ جنگ ہوا کرتی ہے, عظیم الامت علامہ اقبال نے یہ نظریہ پیش کیا اور قائد اعظم یہ چیز پیش کیا کرتے ہیں کہ دین کا تمکن تو مشروط ہے قرآن کی روح سے استخلاف فی الارض کے ساتھ, غیروں کی حکومت میں دین کا تمکن کیسے ہو جائے گا؟ کیا بات تھی اس جنگ کی عزیزہ نے مان میں, کیا نتیجہ پہلا اس کا یہ ہوگا. سنیے عزیزہ نے مان, جب ایمان اور اعمال صالحہ کے نتیجے میں جو تمکن فی الارض حاصل ہوتا ہے, نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ولا یبدلنہم من بعدہم خوفہم من بعد خوفہم امنا. اس سے پہلی چیز یہ ہے ہر قسم کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, امن نصیب ہو جاتا ہے. یہی تو ایمان کا نتیجہ ہے, یہی تو امانت کا نتیجہ ہے جس کو امن کہا قرآن میں. کہا یہ اس لیے ضروری ہے تمکن فی الارض اور امن مل جانا اس لیے ضروری ہے, یعبدون نہیں. اب پھر وہی آ گیا یعبدون نہیں, پھر آ گیا ایک اور لفظ, پھر آ گئی اور اصطلاح, پھر ہو گیا ترجمہ عبادت, سمجھ لیا اس کو پرست. تاکہ یہ میری عبادت کر سکے. عبادت کے معنی ہو گئے بے پرستش، نماز، روزہ، زکات. تو اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت کیا ہے؟ یہی تو وہ پیش کیا تھا کہ ہمارے خلاف دلائے. تو صاحب قرآن نے کہا ہے نا تاکہ تم میری پرستش کر سکو، تو وہ تو یہاں ہو رہی ہے، یہ بھی مملکت کے اندر ہو رہی ہے، کر رہے ہیں ہم، انگریز کے زمانے میں بھی کر رہے تھے سر. اس کے لیے تو ضرورت نہیں ہے. یہ پھر بھی وہاں لڑائی، وہ کہتے تھے اس کے لیے اپنی مملکت کی ضرورت نہیں. اور اگر یا بدون نہیں، قرآن سے پوچھئے، اس کو تو مانے گئے ہیں تاکہ وہ صرف میری معصومیت اختیار کر سکیں، تو وہ تو اپنی مملکت کے اندر اختیار کی جا سکتی. تو مملکت کا مقصود یہ ہے کہ صرف خدا کی معصومیت اس کے اندر اختیار کی جا سکتی، اور اس طرح سے کہ لا یشرکون بھی شیئا، کوئی انسانوں کا بنایا ہوا قانون اس کے ساتھ شریک نہ ہو. اور اگلے الفاظ ہیں عزیزان من، ومن کفر بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. جو یہ سب کچھ قرآن میں آنے کے بعد، سمجھنے کے بعد، کر سکنے کے بعد بھی اس سے انکار کر جائے، اس سے بڑا فاسق کون ہوتا ہے؟ دو ٹکڑے عزیزان من آپ کے سامنے آ گئے. والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جماعت مومنین کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ایسا نظام قائم کرتے ہیں جس کی بنیاد کنٹریکچل تھیوری کے اوپر ہے، اس کے الفاظ میں نظریہ میثاق کے اوپر معاہدہ ہوتا ہے ارباب نظم و نسق میں، اور یہ لوگ جن کے ساتھ یہ وہ کچھ معاہدہ کرتے ہیں. یہ مملکت قائم ہوتی ہے خدا کے احکام و قوانین و اقدار کو نافذ کرنے کے لیے. یہ اپنا جان و مال اس غرض کے لیے ان کے پاس بطور امانت رکھ دیتے ہیں. وہ ان سے معاہدہ کرتے ہیں کہ جو ذمہ داریاں خدا نے دی تھیں اس کے عوض میں، وہ سب ہم پوری کریں گے. اور اس کا پہلا نتیجہ ہوگا کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. خوف بیرونی خطرات کو کہتے ہیں. حزن ہوتا ہے وہ جو دل کے اندر ہر وقت ایک دھڑکا لگ رہا ہے. یہ جو چیز ہوتی ہے اکثر اوقات تو اس کا پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ کیوں ایسا ہو رہا ہے. وہ خود تسکین خاطر کر رہے ہیں مگر دل ہے جب بیٹھا جا رہا ہے. وہ تسکین خاطر بھی اسی قسم کی ہوتی ہے، اس پہ بھروسہ نہیں ہوتا اس کے اندر یہ پہلی، مگر دل ہے کہ بیٹھا جا رہا ہے. یہ حزن کہلاتا ہے. غلط معاشرے کے اندر غیر شعوری طور پر فضا میں ایسے اثرات ہوتے ہیں کہ بظاہر آپ کو اس وقت کوئی خطرہ نہ بھی محسوس ہوتا ہو، پھر بھی آپ محسوس کر رہے ہوتے ہیں کوئی خطرہ ہوتی ہے نا. یہ کیسی ایکچولی جب وہ خطرہ پیدا ہو جائے تو وہ تو وہ خوف ہوتا ہے. اور جب یہ چیز اینٹیسپیٹری ہو، ذہن کے اندر ہی ہو، پتہ نہیں کچھ چیز جو ہے کہ نامعلوم کیا ہو، یہ ہوتا ہے حزن. تو پہلی چیز یہ بتائی تھی کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، خوف بھی نہیں اور حزن بھی. یہ صورت پیدا ہوتی ہے عزیزان ایمان اس نظام میں کہ جہاں یہ جو کنٹریکٹ کی ایک پارٹی ہے یہ اپنی ان چیزوں کو بطور امانت ان کے سپرد کر دے، وہ اس کے مقابلے میں ان کو جن جن رائٹس اور حقوق کا عہد اور معاہدہ کرے ان کے ساتھ، وہ اپنے اس عہد کو پورا کرتے چلے جائے. یہ ہے سارا قصہ، یہ ہے نظام حکومت، یہ ہے اسلامی نظام، یہ ہے مملکت کا وہ نقشہ جو قرآن نے پیش کیا ہے. اب آپ سوچئے کہ ٹھیک ہے روسوں کی کنٹریکچل اتھارٹی، میں خود ان لوگوں کی قدر کرتا ہوں، تنہا عقل کے زور پر، فکر کے زور پر، مطالعہ کے زور پر بھی اس نتیجے پہ پہنچنا بڑی چیز، لیکن فیل ہو گئی. آگے جا کے وہ نہیں چل سکی کہ یہ کچھ تو انہوں نے نظری طور پہ اس میں لے لیا، عملاً اس کے اوپر کیسے یہ تشکیل ہوگی؟ وہ کون سے جذبات محرکہ ہوں گے کہ جو ان کو سب کچھ دینے کے اوپر آمادہ کرے اور ان کو سب کچھ اس کا عہد پورا کرنے کے اوپر آمادہ کریں؟ یہ محرک جذبات نہیں ملتے ان کو کہیں، اور یہ چیزیں مکینیکل نہیں ہو سکتی. جمہوریت اسی لیے اقبال کے الفاظ میں تماشا بن کے رہ گئی. بلکہ تماشا بھی نہیں, وہ تو وہی کہتا ہے کہ دیوے استداد جمہوری سبا میں پائے کو. تو سمجھتا ہے یہ آزادی کی ہے نیلم پر. یہ جو چیز ہے پیرہن صرف بدلتا ہے, اس میں کیریکٹر نہیں بدلتا. قرآن وہ محرک جذبات دے دیتا ہے کہ جس سے یہ چیزیں دل کا تقاضا بن جاتی ہیں. دل کے تقاضے کی مثال میں نے دی, پیاس لگتی ہے تو پانی پینا جو ہے تقاضا ہو جاتا ہے آپ کے دل کا. جب تک پورا نہ کرے اس تقاضے کو تسکین نہیں آپ کو ہو سکتی. کتنی سی بات ہے جی کہ ایک چیز قانونی طور پر نافذ کر لی جائے اور اس میں نفسیاتی تغیر نہ ہو. نیا قانون مکانی کی طور پر کبھی چلا ہی نہیں سکتا. قانون تو صرف ان استثنائی چیزوں کے لیے ہوتا ہے, ایسے لوگوں کے لیے جو اس طریق کے اوپر جن کی جن سوسائٹی کی طرف سے جو خطرہ ہوتا ہے ان کی طرف سے, اس طریقے سے سوسائٹی محفوظ ان کے ہاتھوں سے نہ رہے. ریکال سٹیزن جن کو کہتے ہیں, اس قسم کے لوگوں کے لیے قانون ہوتا ہے. تمام معاشرہ کا پورا نظام قانون کے سر پہ یوں نہیں چلتا, جذبات اور محرکہ اندر جو ہوتے ہیں ان کو چلتا ہے. تو یہ جو چیز ہے امانات اور عہد, ان کی پوری پوری رعایت برتنا, پاسداری کرنا. شروع میں کہا تھا الذین ہم فی صلاتہم خاشعون, اور میں نے بتایا تھا کہ صلات ان تمام فرائض کے لیے جامع اصطلاح ہے جو خدا کی طرف سے عائد کیے جاتے ہیں. ان فرائض منصبی کی ادائیگی دل کے جھکاؤ کے ساتھ کرنا. یہ چار پانچ جو خصوصیات بتائی ہیں مومنوں کی. اس کے بعد آخر میں پھر کہا کہ والذین ہم علی صلواتہم یحافظون, یہاں صلوات کا ہے جمع کا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جتنی چیزیں یہ ان کے ذمے عائد کی جاتی ہیں یہ ان کی محافظت کرتے ہیں. دیکھا یہ تو حافظون کی چیز ہے, ان کی محافظت کرتے ہیں. نتیجہ اس کا کیا, اولئک ہم الوارثون, جنت کس کو ملے. اگلا لفظ ہے الذین یرثون الفردوس, وہ جو فردوس کو وارث ہوں. کیا بات ہے, ایک لفظ وارث کیا دینے, اس کی وسعت حاصل بھی جو ہے سامنے آ جاتی ہے. یوں ہی رہنے کے لیے نہیں جنت دے دی, خراب کے طور پہ نہیں دے دی, کرایہ دار کی حیثیت سے نہیں دے دی کہ جب جیتا نکال دیے گئے. وارث بنا دیے ان کو, مالک بنا دیے ان کو. اب کسی کا احسان نہیں رہا. اس کے مقابلے میں وہ جو تصور ہمارے ہاں کئی دفعہ بات آ چکی ہے, تو بخشش کے طور کے اوپر یہ چیز ملے گی. اور ہماری تو انتہائی دعا یہ ہو جاتی ہے کہ دعا کرو اللہ بخش دے گی کسی طرح, یعنی بخشش. قوم جب جہاں پہنچ جاتی ہے کہ وہ حمال کے بدلے میں کوئی چیز مل جاتی ہے تو وہ خیرات سے اتر آتی ہے. یہاں بھی ہم خیرات مانگتے پھرتے ہیں, انفرادی طور پہ, اجتماعی طور پہ, بخشش ہی مانگتے پھرتے ہیں. تو یہاں سے آگے جانے کے بعد وہ اللہ کے یہاں سے بھی جنت کی بخشش کے ساتھ ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں بھائی عشتوں کے خدا تو بت بخشد ہماری, وہ جنت کے جو تو خراب کے طور پر بخشیش کے طور پر اس سے لیتا ہے وہ تو باعث ذلت انسان ہے. تا جزائے عمل پست جنا چیز حس, تیرے اپنے اعمال اور تیرے کاموں کے پتلے کے اندر. اس جگہ بدلا بھی نہیں, اس کا فکر نتیجہ اگر وہ ہے یہ ہے جنت کچھ ہے سیدھے حق کو کہا اس نے. ہاں کوئی گل ہوئی نا, گل ہوئی نا, یہ تو ہے کچھ ہے وہ چیز کو جن لا لیا جائے. اس لیے اس نے کہا کہ باہر کی چیز نہیں, جنت تیری تنہا ہے, تیرے خون فکر. اور یہ چیز عزیزہ نے من نہ تو اقبال اپنے یہاں شاعری کرتا ہے, نہ ہی اس کے تتبع میں شور کہتا ہوں. یہ تو قرآن کی آیتوں کا ترجمہ ہے. یرثون الفردوس ہے نا, وارث بنا دیا, ٹھیک ہے. بہرحال کسی کو خیرات میں کچھ دے کے اس سے کہہ دیا جائے کہ اچھا بھائی چلو میں واپس نہیں لوں گا، ملکیت اس کو دے دی جائے، ہدو میری کو دے دی جاتی ہے، تو کیا یہ وراثت اس طرح سے ملے گی؟ قرآن عزیزہ نے ماں اللہ دینا یرسون الفردوس، یرسون کھیل ہے یہ، وہ اسے اس کے مالک بنیں گے، یوں ہی بنا نہیں دیے جائیں گے، پہلے تو یہی چیز لیجیے کیسے؟ سات بٹا تینتالیس، سیون اوور 43، ان کا قبضہ دے کے جنت کا کیا انداز ہے؟ قرآن کا قبضہ دے کے وہ اندر بھی چلے جائیں گے، ان سے کہا گیا وہ نود ہوں، آواز دی جائے گی کہ کوئی شبہ نہ رہے کہ پتہ نہیں اللہ واسطے بخش دیتی ہے، خراب ہی ہوئی ہے، خبرہ کرائی دیتی ہے، نود ہوں، آواز جو دی جائے گی کہ ان تلکم الجنت اورثتم ہا، یہ ہے وہ جنت جس کے تم وارث بنا دیے گئے ہو، کیسے؟ بنا کنتم تعملون، تمہارے اپنے اعمال کا تو بدلا ہے، ہم نے تو کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے وہ تو اپنا بھی احسان نہیں رکھتا، اتنے بڑے احسانات کا مالک، نعمات کا مالک، لیکن جنت جیسی چیز دیتا ہے، وارث قرار دیتا ہے، کہ گالن لکائی ہوئی بھی نہیں رکھتا ہے گا، نود آواز دے دینا تو ساری دنیا میں پتا لگ جائے ٹکڑے من کے نہیں لگائے عجیب چیز ہے، یہ وہ جنت جس سے تم وارث بنے ہو، کیسے؟ بنا کن تم کا مدون، تمہارے اپنی کام تم نے کیے تھے، وہ اس کے بدلے میں ملی ہے تم، ہم نے تو کچھ نہیں اس میں دیا ہوا، الائے کا یا رسول الفردوس ہے، جنت کا لفظ عام طور پہ آتا رہا ہے قرآن میں، یہاں فردوس کا لفظ آیا ہوا ہے، تو یہ جنت ہی لیکن عربی زبان کی روح سے فردوس کے اندر وسطیں اور فراخیاں، یہ عرب اس معنی میں استعمال کرتے تھے، جب وسطیں اور فراخیاں، سر بلندیاں اور سر فرازیاں، سر سبزیاں اور شادابیاں، یہ چیزیں ساری ایک جگہ جمع ہوں تو اسے وہ فردوس کہتے ہیں، یہ تھا وہ عہد جو خدا نے کیا تھا تمہارے ساتھ، یہی اللہ ان اللہ حشترا من المؤمنین اموالہم انفسہم، حشترا من المؤمنین انفسہم اموالہم بان لہم الجنہ، جان اور مال ان کا خریدا، اور یہ جو انہوں نے دیا ہے نا، اس کے بدلے میں قیمت انہوں نے ادا کی، چیز ان کی ہو گئی جنت، مالک بنا دیا ان کو، اور اس جنت کی تفصیل تھوڑی سی تشریح، بعض انگریزیاں غلطیاں بھی کم دیں ہیں، بات رکھیے گا، معلوم نہیں آپ آپ ہی کہتے ہوں گے آگے نکلی آپ آ گئی، ٹھیک ہے کیا وقت ہو گیا، چاہیے ہوتے ہو گئے تیرے بہ جو ہو گئے، شکریہ عزیزہ نے من، میں نے کہا ہے نا کہ بعض اوقات کی غلطیاں چپلا جڑا وہ اپنے وال لگ جائے تو چنگا ہوتا ہے، سودے چپلے والے بڑے چنگے ہوں گے نا میرے لگ جائے، جی ہاں ہوں سیا خالدون، انہیں پھر وہاں سے نکالے گا نہیں، کوئی نہیں نکالے گا، ایک جنت ملی تھی نا مفت میں وہ ساڈے وڈے بابے نے، آدم کی جنت وہ عمل کے بدلے میں نہیں، ایک لفظ ہوئی معاف رکھیے کرنا بڑھ گئے بار بار، ٹھیک ہے، یہ جو جنت ہے نا اعمال کے بدلے میں، ہم فیھا خالدون، انہیں وہاں سے نکالے گا نہیں، اب اگلی بات یہ ہوئی کہ بعد میں صرف کھانے پینے تک ہی نہیں، پھر یہ جو چیزیں پہلے کہی گئی ہیں کہ یہ چیزیں ضروری ہیں یہ کرنی، اس کے بعد یہ کیفیت ہوگی، کیوں؟ معاملہ اگر کھانے پینے کا ہی تھا تو پھر تو حیوان اور انسان میں فرق نہیں نا، اگلی آیت میں یہ بات بتائی کہ تمہیں بتائیں کہ یہ بات انسان کے متعلق ہو رہی ہے اور انسان اور حیوان نے فرق کیا ہے، پھر تمہیں بات یہ سمجھ میں آئے گی کہ یہ نظام کیوں ضروری تھا اور یہ جنت ہوتی کیا ہے، اور یہ اگلی آیت میں ہمارے سامنے آئے گا، عزیزان ایمان سورہ مومنین کی آیت 11 تک ہم آئے، 12ویں آیت سے آئندہ ہم لیں گے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.